أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصوال رجال لا تلهيهم تجارة تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابا والله سريع الحساب كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه ومن يشاء يكاد الصنع برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذنبين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں. وَيُذْكَرُ فِي حَسْمُهُ, اور اس میں ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے, پڑھا جائے, بار بار یاد کیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا, وہ اس میں اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں, بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, شام کو بھی اور صبح کو بھی, صبح بھی غدو, پہلے غدو کا ہے, صبح بھی اور شام کو بھی, جب صبح شام وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. رجالن, یہ دوسری بات شروع ہو جائے گی. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ فی بیوتن عظم اللہ سے مراد کیا چیز ہے جو ان گھروں میں ہے. اس سے پہلے جو آیت گزری ہے سورہ نور کی, کون سی ہے وہ, وہ کون سی آیت, نمبر پوچھ رہا ہوں, یہ پتہ کون سی ہے, 36 ہے, پیچھے پچھلے سب بتی, ٹھیک ہے, تو مشکاتن فیہا مصباح والا ولی, اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. پہلا ایک جو امکانی طور پر مرجع ہو سکتا ہے ضمیر کا, وہ اللہ جو زمین و آسمان کا نور ہے. اس پہ دیکھیں تو فی بیوتن اذن اللہ, ہو اللہ ان گھروں میں ہے, یہ بات بنتی نہیں. مثل نورہ کا مشکاتن فیہا مصباحن, ان کے نور کی مثال ایک ایسے مشکات کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہے. تاک مشکات جو ہے گھروں سے وہ مشابہ ہو سکتا ہے. یہ مشکات ان سب گھروں میں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے, جو آپ کی صحبت میں رہے, آپ کے ساتھ یافتہ ہوئے. پھر ان میں سے اگر یہ مانا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ فیہا مصباح, ان میں سے ہر ایک کے گھر میں ایک چراغ روشن ہے. وہ چراغ شیشے میں ہے گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے. اور پھر دوربین تو خود من شجر مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیہ, یہ سارا مضمون پھر اس کے ساتھ دکھا جائے گا. یقاد زیتوہا یبی و لولم تم سس و نار بھی اسی پر صادق آ جائے گا. نور علی نور بھی یہی صادق آ جائے گا. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے, یہ تمام وہ صفات ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نور کے تابع بیان ہوں گی. یاہد اللہ علیہ نور ہی من یشاؤ و یضرب اللہ الامثال, اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ جو من ہیں وہ لوگ جن کو نور کی طرف ہدایت دے رہا ہے, میرے نزدیک وہ ہیں جو یہاں مراد ہیں, فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع, کہ ان گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے, ان ترفع, ان گھروں کے مقام مراتب اونچے کیے جائیں. ان گھروں کے مراتب اس لیے اونچے کیے جائیں کہ انہوں نے بھی اس نور سے فیض پا لیا ہے, اور وہ آئندہ دوسرے لوگوں کے لیے نور کا موجب بنیں گے, نور حاصل کرنے کا موجب بنیں گے. تو اللہ جن کو چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. میرے نزدیک یہ آیت اس کی تشریح ہے, اور صحابہ کو پہلے ہدایت دی, اور چونکہ مصباح صدر سے مبارک ہے, مصباح میں ایک تعریف یہ بھی فرمائی گئی تھی کہ کانہا کوکب ذریہ الزجاجہ, کانہا کوکب ذریہ ذریون, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے اصحابی کا نجوم ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں مزید تفصیل پاتا ہوں یہ سمجھنے میں کہ یہ جو بیوت ہیں ان میں ان صحابہ کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور کی طرف ہدایت دی اور پھر انہوں نے باقی دنیا کو نور کی طرف ہدایت دینی تھی. اور اس حساب سے وہ لوگ ہیں جو اس شیشے کی طرح ہیں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کی مثال بن کے چمکے, اور اس پہلو سے وہ دوسروں کی ہدایت کا موجب بنے اور بننا تھا, کیونکہ ستارے اونچے ہونے کی وجہ سے اپنا فیض دور دور تک پہنچاتے ہیں. اس لیے جس کا فیض زیادہ پھیلانا مقصود ہو اس کو اونچا کرنا بھی مقصود ہوتا لازم ہو جاتا ہے. ان گھروں کے مراتب بلند کیے جائیں گے, دور دور سے دکھائی دیں گے. چنانچہ صحابہ گھروں سے مراد وہ صحابہ کا رہن سہن اور ان کے خیالات حالات ان کی زندگیاں جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں. وہ یوز کرا فی حسب ہو, اور ان گھروں میں جن کا ذکر ہے کہ ان کے ذکر بلند کیے جائیں گے ان میں اللہ کا ذکر بہت پڑا جاتا ہے. یہ سبح لہو فیہا بالغدو والآصال, جو کچھ بھی جو لوگ بھی ان میں رہتے ہیں یہ سبح لہو فیہا, ان گھروں میں وہ اللہ کی تسبیح بہت کرتے ہیں. بالغدو والآصال, صبح بھی اور شام بھی. یہ ہیں کون لوگ؟ اب ہے رجال لا تلہیہم تجارت. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور علی نور ذکر کے بعد بڑے ہی حیرت انگیز طریق پر اور بڑی لطافت کے ساتھ مضمون کو پھیرتے ہوئے صحابہ میں داخل کیا گیا اور پھر صحابہ کی تعریف شروع ہو گئی. رجال لا تلہیہم تجارت, یہ وہ مرد ہیں جن کو کوئی تجارت غافل نہیں کرتی, ولا بیعن, اور نہ کوئی بیع یعنی خرید. تجارت میں خرید فروخت شامل ہو جاتی ہے لیکن بیع کا مضمون تو دوسرے کے ساتھ چیز خریدنے کے لیے استعمال ہوگا یا بیچنے کے لیے؟ بیچنے کے لیے. بے تو بیچنے کو کہتے ہیں نا, تو اس لیے یہ مجھے ابھی تک یہ بات پوری کھلی نہیں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع, تجارت نہ تجارت نہ بیع. کیا فرق ہے؟ مسیح قمر صاحب ہو سکتا ہے کچھ بیان کریں. ہاں جی, بہ اور تجارت
عام کہنا ہے تجارت, لیکن بہ جو ہے حروف ارداد ہوتی ہے.
وہ تو ٹھیک میں سمجھ لوں بات آپ کی, حروف ارداد سمجھتا ہوں جس میں ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں. حروف حرف نہیں تو اسم ہے, یا اسم بے اس کو کہتے ہیں انفینیٹیو, انفینیٹیو نام, ایسا نام جس کے اندر ایک مختلف معنی پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انفینیٹیو نام. تو بے جو ہے وہ آپ کے نزدیک دونوں معنی رکھتی ہے, یہ تو میں سمجھ گیا. لیکن تجارت کے ساتھ جو میں فرق سوچنا چاہتا ہوں اس میں آپ نے کہا تجارت تو عام ہے تو بے عام نہیں ہے.
جو میں جانتی ہوں نا گرامیٹیکلی,
میں تو سوال اور کر رہا ہوں. وہ تو ضمن بات ہوئی تھی کہ بے کا معنی بیچنا ہے یا خریدنا ہے. بات یہ ہے لات بین ولا تجارت, تجارت ولا بین, نہ کوئی تجارت نہ کوئی بیع. میرے نزدیک تو اگر یہ جو تکرار ہے کوئی خصوصی پیغام رکھتی ہے تو صحابہ کی سورہ جمعہ کی ان آیات میں مشہور مضمون سے بریت کر رہی ہے جہاں تجارت اور بیع کا ذکر ملتا ہے. اور یہ سمجھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے ہوئے خطبہ دیتے رہ گئے اور صحابہ نے جب سنا کہ باہر سے تجارت کا قافلہ آ گیا ہے تو وہ اس کی طرف اٹھ دوڑے. یہ بہت ہی خطرناک معنی لیا جاتا ہے اور عجیب بات ہے کہ اکثر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں جو میرے نزدیک سراسر جھوٹ ہے. اور یہ آیت اکیلی اس کو کلیت رد کرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ نور کا مضمون اس دن سے شروع ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور صحابیت بھی اسی دن سے عطا ہونی شروع ہوئی ہے. اور جو صحابہ کرام ہیں ان کی یہ شان ایک دائمی شان ہے جس میں کوئی بھی وقت کے لحاظ سے تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی تجارت نہ بیع. تجارت سے مراد غالباً جو میں سمجھتا ہوں یہاں فرق وہ یہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے آنے والے قافلے جو تجارتوں کے سامان لے کے آتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل حیثیت رکھتی ہے یا وسیع علاقے سے تعلق رکھتی ہے بیع, اس بیع کو تجارت کہیں گے. اور جو روزمرہ جو سودا بازیاں گھروں میں ہو رہی ہیں یا دکانوں پر بیٹھتی ہوتی ہیں وہ عموماً بیع کہلا سکتی ہے. تو اس پہلو سے نہ کوئی بیرونی تجارت نہ کوئی اندرونی خرید فروخت. یہاں بیع کا معنی پھر جیسا کہ ابو مجیدہ نے بیان کیا ہے خرید فروخت ہوگا, ایک معنی نہیں ہوگا. اور نہ کوئی خرید فروخت ان کے اللہ کی ان کے راہ میں اللہ کی یاد میں حائل ہو سکتی ہے, ان کو غافل کر سکتی ہے عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے. وإقام الصلاة اور عام نماز سے بھی غافل نہیں کرتی. تو یہ کہ سورہ جمعہ کی نماز ہو اور وہاں سے وہ غافل ہو جائیں. وإیتاء الزکاۃ سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل الٹ پلٹ جائیں گے. دل کے اندر الٹنے کا مضمون ہے اور تتقلب فی القلوب کا مطلب ہے کہ دل گھبراہٹ سے کروٹیں بدلیں گے اور بے چینی کے ساتھ وہ الٹتے پلٹتے ہوئے محسوس ہوں گے. بلاتار اور یہی حال آنکھوں کا ہوگا. اس دن کا خیال رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی لمحہ کوئی منفعت خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں رکھ سکتی. ان گھروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے احسن ما عملوا. اس کا ترجمہ ایک یہ کیا گیا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کی بہترین جزا دے. میرے نزدیک اس کا یہ ہونا چاہیے احسن ما عملوا, ان کو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کے اعمال کی وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کو ملنی چاہیے. یعنی ان کے ادنا اعمال کو بھی بہترین شمار کرتے ہوئے ان کی بھی بہترین جزا دے. وہ یزیدہ ہوں, ورنہ یہ بنے گا کہ صرف بہترین اعمال کی جزا دے اس کی زیادہ جزا ہی نہ دے گی, حالانکہ ہر عمل کی جزا ملنی چاہیے. اگر عام رائے ترجمہ مانا جائے تو یہ ہوگا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, جو بہترین عمل کرتے ہیں صرف ان کی جزا ملیں گے. اور دوسرا ہے احسن ما عملوا, کہ جو وہ عمل کرتے ہیں ان سب اعمال کی جزا بہترین ملے، گویا کہ بہترین عمل کے برابر ان کے عام اعمال کی جزا بھی دی جائے. وہ یزید ہوں من فضلے میں یہ مضمون خود بخود کھل جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تھوڑے عملوں کی جزا بھی احسن اعمال کے برابر دینی ہے تو پھر انصاف کا مضمون ختم اور احسان کا شروع ہو گیا، اور جب احسان کا شروع ہو گیا تو اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ. تو جب زیادہ ہو گئی تو ہر عمل آسن کے اندر خود بخود داخل ہو جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اعمال کی جزا ان کی اپنی توفیق یا کمائی سے بہت بڑھ کر دی جائے اور وہ پھر بھی چھوٹے اعمال میں شمار ہوں. تو احسان کا بڑا ہوا مضمون یہ چھوٹے اعمال اور بڑے اعمال کے فرق کو مٹا دیتا ہے جزا کے اعتبار سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہاں بھی وہی بات ہے. جہاں تک خدا تعالیٰ کے رزق عطا کرنے کا تعلق ہے، جب وہ رزق لیتے ہیں پھر حساب نہیں رکھتا کوئی. بس تمہیں حساب میں نہ پڑ جانا کہ چھوٹے اعمال کی زیادہ کیوں مل گئی، بڑوں کی اس کے برابر کیوں ہو گئی. خدا نے جب فیصلہ کیا ہو کہ زیادہ دینا ہے تو پھر حساب کتاب نہیں رکھا جاتا، پھر بے حساب عطا کیا کرتا ہے. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیت لا ثبوت زمان ما، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک سراب کی طرح ہیں، بے قیت جو ایک چٹیل میدان میں واقع ہو. صحرا مراد ہے بے قیت. یا سب زمان و ما، پیاسا اسے پانی شمار کرتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے جسے وہ پانی شمار کرتا ہے. وجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو پاتا ہے. کیا شان؟ ہاں لم یجد شان، وہ کچھ بھی وہاں نہیں پاتا سوائے اللہ کے. یعنی مرادی سوائے اللہ کا محاورہ اللہ کر کے طور پر تو نہیں استعمال ہوا، مگر مانا یہ ہے جا ہوں لم یجد حسین، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا. کیا پاتا ہے؟ وہ وجد اللہ عندہ، ہاں اللہ کو پاتا ہے. اس کے پاس وفاہ حسابہ، وہ اسے اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہو اس کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے. جہاں زیادتی کا فرق اور چھوٹے بڑے گناہ کے کو برابر کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ انصاف کا مضمون تھا، اس سے پہلا احسان کا مضمون تھا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی حساب میں بہت تیز ہے. تیز کے متعلق میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ مراد نہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے جو پہنچے گا تو اس سارے عرصے میں خدا کا حساب کرنا سریع حساب ہے. حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ساتھ ساتھ حساب کرتا ہے، اور اس کو اس لیے وہاں پہنچ کر کوئی دیر نہیں لگے گی حساب کرنے میں. جب جزا کا وقت آتا ہے تو پہلے سے سارے کھاتے تیار ہوتے ہیں، سارے حساب مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے سریل حساب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلد بدلہ دیتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض تراجم سے یہ تاثر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے میں تیز ہے. سریل حساب میں بدلہ دینے میں تیز مراد نہیں ہے، بلکہ حساب کتاب رکھنے میں اتنا مستعد ہے کہ اس میں وقت ہی کوئی نہیں رکھتا. اس لیے جب انسان کسی کو مزدور کہیں جاتا ہے تو وہاں لوگ ایسے کھاتے کھولتے ہیں، چھتوں نے اتنے کام کیا، اتنا کام کیا تھا، اتنا پیسہ بنتا ہے. یہ حساب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پتا ہے خدا تعالیٰ کو کیا اس نے کمایا اور کیا کھویا. ایک یہ مثال ہے ان کی جو انکار کرتے ہیں جو کافر ہوئے. دوسری مثال ہے او کا ظلمات ان کی باہر لجی، نور کے مقابل پر ایک اندھیرے کی مثال ہے. لیکن اندھیرے کی مثال دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹے نور کی مثال دے دی جو وہم ہے، حقیقت میں کسی نہیں. ایک نور ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا اور وہ آگے تقسیم بھی ہوا اور سائے فیض پا کے ہمیشہ کے لیے دکھائی دینے لگے. اور کوئی فرضی بات نہ رہی, اتنی کھلی بدھی حقیقت بن گئی کہ جگہ جگہ اس کے نشان دکھائی دینے لگے. ایک وہ نور ہے جو انسان جو دیکھ رہا ہے خود اس کو بھی وہاں نہیں ملتا. تو سراب کا تعلق نور کی شدت سے ہے. شدت کا نور آنکھوں کو اندھا کر دیا کرتا ہے, اور یہ وہ نور ہے جس کے جو جھوٹا نور, جیسے جھوٹی صبح ہوا کرتی ہے, اس کی مثال دینے کے بعد پھر اندھیروں کی باتیں اب آئیں گی. کچھ لوگ تو ہیں جو نور سمجھتے ہیں لیکن نور ہوتا نہیں, اور کچھ ہیں جن کو دکھائی دے ہی کچھ نہیں سکتا. وہ حد سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں جن کا نور سے کوئی دور کا بھی تعلق قائم نہیں رہتا, نہ بہنے میں نہ حقیقت میں. او کا ظلمات کی باہر لجی, یا ان ظلمات کی طرح جو گہرے سمندر میں ہوں, سمندر کے یکشاہ موج اس کو موج میں ڈھانپا ہوا ہو, من فوق ہی موج اس کے اوپر ایک اور موج ہو, من فوق ہی صحاب اس کے اوپر بادل ہیں. یہاں لجین کیوں فرمایا ہے, کیا ضرورت ہے گہرا بتانے کی؟ ایک سائنٹسٹ بیٹھی ہے ہمارے اندر, اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا. کہاں کتنی دیر میں جا کے ختم ہو جاتی ہے روشنی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 20 میٹر کے بعد گہرائی میں اندھیرا ہو جاتا ہے. اوپر دیکھو تو اوپر کی روشنی, اوپر کچھ روشنی چیز نظر آئے گی کہ سطح گویا کہ روشنی چیز ہے, مگر نیچے اس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا. لجین نے یہ بتایا کہ وہ اتنا گہرے سمندر میں ہیں جہاں روشنی ویسے ہی نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ پانی اس کو بالکل قطع کر دیتا ہے. اس لیے وہاں جتنے جانور ہیں, 20 میٹر تو خیر وہ غلط ہے, وہ پریشر کے اعتبار سے ہے. جہاں پریشر ڈبل ہو جاتا ہے آسمانی پریشر, لیکن بہرحال زیادہ لمبا فاصلہ نہیں طے کرنا پڑتا پورے اندھیرے میں جانے کے لیے. جب اس اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے انسان غوطہ خور, تو وہاں جو جسم یا مچھلیاں وغیرہ روشن دکھائی دیتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے فاسفورسنٹ مسالے دیے ہوئے ہیں جو اپنی ذات میں چمکتے ہیں جیسے جینوں کی جم چمکتی ہے. تو ان سب کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. تو یہاں ان آنکھوں والوں کا ذکر ہے جن کو ایک ایسے سمندر میں ڈھانپ لیا ہو جو بے حد مواج ہے, طوفان آیا ہوا ہے, موت پر موج اٹھ رہی ہے. ایسی صورت میں یہ جتنے جانور بھی ہیں یہ سارے کناروں سے بھاگ جاتے ہیں, اور بالکل سمندر کی زندگی جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے. اس وقت یہ حال کے موج پر موج اور پھر موج اور پھر اوپر بادل اور روشنی ویسے ہی نہیں اتر رہی, اتنی سخت اتنی ظلمت ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بڑھائے وہ دیکھنے والا تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے. اس اخرجا بڑے دسی تک میں کہیں او کا ظلمات کی باہر لیجیے, یا ان اندھیروں کی طرح جو بہت ہی گہرے سمندر میں ہیں, یکشا ہو موجن ان فوق ہی موجن, ان میں ایک ہلچل سی بپا ہے, موج پر موج آ رہی ہے. یہ گہرے سمندروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں بھی طوفان آتے ہیں, یا اوپر کے طوفان کی بات نہیں ہو رہی, جو اوپر کا طوفان ہے وہ سمندر کی نچلی سطح پہ اثر انداز نہیں ہوتا, لیکن گہرے سمندروں میں بھی طوفان آتے ہیں, اور وہ طوفان ہمارے ظاہری اوپر کے طوفانوں کی نسبت بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں. چنانچہ ان کی جو آندھی چلتی ہے 100 میل کی رفتار پر, وہاں سمندر کی رو جو طوفان میں چل رہی ہوتی ہے وہ 200-300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے, رحمت برپا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے پھر ایک لہر بھی لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ وقت ہے جہاں یہ طوفان آ رہے ہوں, اور کوئی سمندری زندگی آپ کو دکھائی نہیں دے گی, سب کناروں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہاں ایک انسان تصور کرے اس اندھیرے میں جو اتنی گہرائی پر ہے جہاں طوفان برپا ہو رہے ہیں, اور اوپر سے نہ کوئی روشنی آ سکتی ہے, اگر آ بھی سکتی تو بادلوں میں ڈھانپا ہوا ہے. اذا جاہ لم یجد حشین, اچھا سوری, اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا, وہ اپنا ہاتھ یوں نکال کے دیکھنے کی کوشش کرے اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا. مل لم یجل اللہ له نورا فما له من نور, جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کو کوئی نور نصیب نہیں ہو سکتا. الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض, کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ یقین اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی تسبیح کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, والطیر صافات, اور پرندے صف صف اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. پرندوں کو صفوں میں اڑتا ہوا دیکھیں جو اس وقت موجیں لے رہے ہوتے ہیں, جو خاص ان کا انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے طرز پر, اپنی زبان, اپنی اس سوچ میں جو خدا نے ان کو عطا کی ہے, وہ اپنے خالق کی تسبیح کر رہے ہیں. کل من قد علم صلاته وتسبیحه, اور جہاں تک ان کی تسبیح کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے ہر ایک اپنی عبادت کو بھی سمجھتی ہے اور تسبیح کو بھی. یعنی ہماری مخلوقات کے جتنے بھی فہم کے دائرے ہیں ان کے اندر تسبیح کا ایک انداز ہے جو ان کو عطا کیا گیا ہے. تمہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا مگر ان کو سمجھ آ گیا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے اور کس طرح تسبیح کرنی ہے. واللہ علیم بما یفعلون, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ اگر وہ تسبیح کرتے ہیں تو پھر ان کو جزا کیوں نہیں, اگر عبادت کرتے ہیں تو ان کو جزا کیوں نہیں. یہ سوال جب اٹھے گا تو پھر اور اونچا چڑھ جائے گا. فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کو جزا کیوں نہیں؟ تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کا جواب خود بخود مل جاتا ہے, اس لیے کہ ان کی تسبیح اور ان کی عبادت اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں. مرضی ان معنوں میں تو ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے بے اختیار, مگر نہ کرنے پر کوئی اختیار ہی نہیں ان کو. کل دن میں جو کل کا لفظ ہے یہ جنس کے لحاظ سے بھی ہے, افراد کے لحاظ سے بھی ہے, یہاں تک کہ ایک بھی استثناء نہیں, جو بھی ہے مخلوق وہ کلیتن ہر جنس کی اور ان کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے, کیونکہ وہ بنے اس طرح پر ہوئے ہیں کہ ان کو تسبیح کرنی ہی کرنی ہے. اس لیے تسبیح جب چھوڑ سکتے ہی نہیں تو نہ گناہ رہا نہ ثواب. اور فرشتوں کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جنت میں ڈال رہا ہے, بھائی تمہیں تسبیح کیا ہوگا چلو جنت میں چلے جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تسبیح خود بھی تو ایک جنت ہے. یہ شعور کہ ایک خدا ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے, یہ شعور اگر گہرا ہو تو وہ جنت بن جاتا ہے. بس یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فرشتوں کو اور ان پرندوں کو جن کا ذکر ہے ان کو خدا تعالیٰ جزا نہیں دیتا, کیونکہ آخری دن دوسری دنیا میں جا کے ہماری جزا یہی ہوگی. جزا ان معنوں میں کہ یہ جس مشکلے میں ڈالا ہوا ہے یہ کوئی مشقت نہیں ہے بلکہ ایک لطف کا مسئلہ ہے, اس لیے اس کے مطلب یہ کہنا ہے کہ اس وقت کی غذا دو, یہ تو بالکل لغو بات ہوگی. پہلے اللہ نے احسان فرمایا ہوا ہے, ویسے اس احسان کی بھی ہمیں غذا دو کہ تم نے ہم پر کیوں احسان کیا. وللہ ملک السماوات والارض, اور زمین و آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي صَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی بادل کو چلاتا ہے. یہاں ایک بادل سے مراد ہے جنس بادل کی. اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے, ثم یؤلف بینہ, پھر اس کے درمیان وہ فاصلہ کم کر دیتا ہے اور ان بادلوں کو پھیلے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما, پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے. اور ترل ودقا یخرج من خلالہ, پھر تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان سے پھر پانی برستا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھیلے ہوئے بخارات پانی بن ہی نہیں سکتے جب تک ان بخارات کو جن کو ہوائیں لے کر اڑتی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا انتظام نہ ہو, اس وقت تک وہ نہیں برس سکتے. اور اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑ بنائے گئے ہیں, اگر پہاڑ نہ ہو تو صحراؤں سے بادل اسی طرح گزر جاتے ہیں, خواہ پانی پانی سے لگے ہوئے ہوں اور برستے نہیں, سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ وہاں ان کے اکٹھا کرنے کا انتظام کرتا ہے بعض صورتوں میں, کہ وہ جب برسنے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں پھر ہوائیں ان کو لے کر وہاں بھی پھیلا دیتی ہیں. میں پھر جاتے ہی ان صحراؤں اکثر صحراؤں میں بادلوں کو اکٹھا کرنے کا مقامی انتظام کوئی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ تو دیکھتا نہیں کہ بادلوں ارم کر رہا, کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے, پھر اسے اکٹھا کرتا ہے, پھر تہ بتہ کرتا ہے. تہ بتہ کا پانی کے برسنے سے یہ تعلق ہے کہ جب تک جو منفی جو مختلف بجلی کی قوتوں کے حامل بادل ایک دوسرے کے قریب آ کر اتنا قریب نہ ہو جائیں کہ ان سے بجلی کی لہریں ایک سے چل کر دوسرے میں پہنچیں, اس وقت تک بادل میں جو بھی بخارات ہیں وہ پانی بن ہی نہیں سکتے. بس یہ جو تہ بتہ کر دیتا ہے یہ بڑا پرحکمت کلام ہے. یہ جب تک سائنس کی باتیں دنیا کو معلوم نہیں تھیں اس وقت تک انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ترتیب خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, یہ ایک ایسی ترتیب ہے جو ایک عالم باخبر کی ترتیب ہے, جانتا ہے کہ یہ فینومینون کیا ہے. بس بادل تہ بتہ جب ہوتے ہیں تو پھر ان کے بیچ سے بارش برستی ہے, من خلالہ ہی ان کے درمیان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلالہ ہی کا مضمون اس بادلوں کے الگ الگ ہونے اور ان کے آپس کے اثر کے وہ زیادہ کھول دیتا ہے اور بات واضح کر دیتا ہے. ورنہ سیدھا سا ایک عام آدمی دیکھے, آپ میں سے ہر ایک جس کو یہ سائنس کا یہ مضمون نہ معلوم ہو وہ اپنے طرف بیان کرے تو وہ یہی سمجھے کہ بادل آ گئے تو بس برسنا چاہیے. اور بات کہتے ہیں یہ خالی بادل سوکھے بادل ہیں, ان میں پانی نہیں ہے. پانی نہیں تو بادل کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ سارے پانی والے ہوتے ہیں مگر یہ کہ ابھی وہ اکٹھے نہیں کیے ہوتے, اس لیے دور تک ہمیں وہ پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ان میں جان کوئی نہیں ہوتی, سائنسدانوں کو پتا ہوتا ہے, اور پھر تہ بتہ نہیں ہوتے, اس لیے ان میں بجلی کوئی نہیں ہوتی. سائنسدان کہتے ہیں کہ بادل رہے گا سارا دن, دھوپ نہیں ہوگی مگر برسیں گے نہیں. بعضوں ہفتوں ایسے بادل رہتے ہیں جو برستے نہیں. یہ صفات ہیں برسنے والے بادلوں کی جو قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمائے. شیو کیا ہوتا ہے, وہ ينزل من السماء من جبال فيها من برد, ينزل من السماء آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے, من جبال فيها ان پہاڑوں میں سے جو آسمان میں ہیں. کون سے پہاڑ ہیں؟ ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ جب تہ بتہ ہوں گے تو بادلوں میں ہی پہاڑ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اور جتنے تہ بتہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ ان سے اولے برسیں. دوسرا مضمون یہ ہے کہ بلندیوں میں جو پہاڑ واقع ہیں, ينزل من السماء بلندیوں سے من جبال فيها, سما کی طرف مل جائے گی, ان پہاڑوں سے جو بلندیوں پر واقع ہیں ان پر جو بادل ہیں ان سے وہ اولے اتارتا ہے, اور فیصیب وہ بھی میں یشاؤ یسرف ہوں ام میں یشاؤ, وہ جو اولے ہیں ان سے جس کو چاہے نقصان پہنچا دیتا ہے, جس کو چاہے نقصان نہیں پہنچاتا. اب یہاں من کا لفظ استعمال ہوئے, ماں نہیں, مراد یہ ہے کہ دو قسم کے بادل ہیں, اولے ہیں جو برستے ہیں, ایک پہاڑوں پر جو بلندیوں میں واقع ہیں, ایک بادلوں کے پہاڑوں میں سے جو ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ قائم ہو سکتے ہیں, ان سے جب اولے برستے ہیں تو نقصان زندگی کو پہنچتا ہے بعض کا, اور صرف یہ مراد نہیں کہ براہ راست ہٹ کرتے ہیں ان کو تو ان کو نقصان ہو جاتا ہے, فصلوں کی فصلیں جب تباہ ہوتی ہیں تو نقصان اٹھانے والا من ہے, جو بھی ہے جس کی بھی فصل ہے اس کو جب چاہے خدا تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے نقصان پہنچا دیتا ہے. وہ یسرف و امن یشا, اور ان کے شر سے جس کو چاہے بچا لیتا ہے, وہ شر ان سے ٹال دیتا ہے. یکاد و ثنا برقی ہی یذہب بالابصار, قریب ہے کہ اس کی روشنی چمک آنکھوں کو اندھا کر دے. وہ جو میں نے کہا تھا شراب میں وہ جو چمک ہے وہ آنکھوں کے لیے فائدہ نہیں پہنچاتی آنکھوں کو, بلکہ نقصان پہنچاتی ہے, دھوکہ دینے والی ہے. تو بعض چمک کی قسمیں ایسی ہیں جو روشنی ہوتے ہوئے بھی دھوکے میں وہ پلا کر دیتی ہیں, بعض ایسی ہیں جو اندر ہی کر بیٹھتی ہیں, ایسی چمک ہوتی ہے کہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے. یہ چمک جو ہے وہ سورج میں ہے, اس لیے سورج کو خاص رحم بھی لگا ہو کبھی ننگی آنکھ سے نہ دیکھیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو لازماً نقصان پہنچ جائے گا, کیونکہ سورج کی چمک میں وہ شدت ہے جو آنکھوں کو اندھا کر سکتی ہے. اسی لیے جو عظیم لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ روحانیت کا سورج کہتا ہے, ان کے لیے بھی ادب سکھایا ہے, کیونکہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظر نیچی رکھو, اونچی آواز سے بات نہ کرو, کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. صوفیاء نے اس مضمون کو اور طرح سمجھا, چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بعض بزرگ ہیں ان کے سامنے جاؤ تو ان کی نظر جلا دے گی تمہیں. نظر اگر کسی کی کوئی نہیں جلایا کرتی, اپنی نظر اگر بے باک ہو تو وہ جلاتی ہے اور جل جاتی ہے. تو اس لیے خدا تعالیٰ کے جو قریب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو سراج منیرہ فرمایا گیا ہے, ان کی ذات میں اگر تم نے غور کیا تاکہ نقص تلاش کرو تو تم اندھے ہو جاؤ گے, اور جتنے بھی ایسے بدبخت ہیں وہ سارے اندھے ہو جائیں, ان کو پھر خوبیاں دکھائی نہیں دیتی, وہ سورج ہی غائب ہو گیا ان کی وجہ سے. یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بھی الٹتا پلٹتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, اور اس میں بصیرت والوں کے لیے ایک سبق ہے, عبرت سے مراد یہاں وہ سزا والی عبرت نہیں بلکہ غور اور فکر والی عبرت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بادلوں کا ذکر اور ان کے برسنے کا ذکر اور پھر رات اور دن کی ادلنے بدلنے کا ذکر یہ اکٹھے کیوں ہو گئے؟ یہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہی چیز جو بادلوں کو اٹھانے اور ان کو چلانے کا موجب بنتی ہے وہی چیز راتوں رات اور دن کو بدلنے کا موجب بنتی ہے. یعنی زمین کی ساخت اور اس کا خم جو ایک سمت میں ہے اس کا جو رجحان ایک طرف ہے میور ایک طرف جھکا ہوا ہے میری بناد ہے. یہ اگر نہ ہوتا تو یہ جو ہوائیں ہم جانتے ہیں موسمی ہوائیں جو بادل لاتی ہے برساتی یہ اس طرح چل ہی نہیں سکتی تھیں اور زندگی ناممکن ہو جاتی ہے. اور ان کے اس خم ہی کی وجہ سے رات اور دن اور ان کے فرق ان میں تکلیف واقع ہو گئی ہے. بس یہ نہیں فرمایا کہ رات اور دن کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے. یہ قلب اللہ اللیل والنہار, یہاں لفظ تقلب اصل لفظ ہے جس پر غور ضروری ہے. کیونکہ جس زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے بادل چلتے اور بارش بنتے ہیں وہی جھکاؤ ہے جو رات اور دن کے وقفوں میں فرق ڈالتا ہے اور ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, اور اللہ وہ ہے جس نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا فرمایا. فمنہم من یمشی علی بطنہ, ان میں سے وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. فمنہم من یمشی علی رجلین, ان میں سے وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. فمنہم من یمشی علی اربع, اور انہی میں سے وہ ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا دو اور چار ٹانگوں کے سوا اور کوئی جانور کی قسم نہیں ہے؟ ہزار پایا کیا ہوتا ہے اور اس ایک سے بہت زیادہ ٹانگوں والے یہ جو انسیکٹس ہیں اور کیڑیاں ہیں بعض ان کی بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں, یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں؟ دراصل یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے جو زیادہ ٹانگوں والے ہیں وہ بطن پر چلنے والوں کی فہرست میں داخل ہیں. یہ دراصل بطن ہی ہے جو جس پر وہ چلنا جانور نے سیکھا ہے. سب سے پہلی قسم جو چلنے کی دکھائی دیتی ہے وہ بطن والوں کی اپنے آپ کو اکٹھا کر کے سرکنے سے ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے. اور یہی بطن والے ہیں جن کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اگنے لگتی ہیں اور انہیں سے آگے پھر انسیکٹ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر دو ٹانگوں والے انسان, اور انسان کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتی ہیں. یہ یاد ہے کسی کو کیا؟ کوا, ہاں, اور پینگوئن. جی ہاں, بدل چلتا ہے دو ٹانگوں پر, لیکن پرندے بھی اکثر دو ٹانگوں پر ہی چلنے والے ہیں, چار ٹانگیں کوئی نہیں ہوتی. اور پینگوئن بھی چونکہ پرندوں کی ایک قسم ہے اس کے پر معروف ہو چکے ہیں اس لیے وہ بھی دو ٹانگوں پہ چلتی ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ترقی یافتہ شکلیں ہیں اور انسان بھی انہی میں سے ہے. اور انسان میں بھی چونکہ بلند پروازی کا مضمون پایا جاتا ہے اس میں بھی ایک صفت ہے طیور کی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو ٹانگوں پر چلنے والا بنایا. مگر وہ انسان جو اونچا نہیں اٹھ سکتے، جو اوپر دیکھ نہیں سکتے، ان کو فرمایا ہے یہ انام ہیں، چوپائے ہیں، چار ٹانگوں پر چلنے والے جو نیچے کی طرف دیکھتے ہیں. تو پہلے ذکر فرمایا پیٹ والوں کا، پھر دو ٹانگوں والے کا جس کا تعلق پرندوں سے بھی ہے اور بعض سمندری جانوروں سے بھی. پھر فرمایا ذکر ان چار ٹانگوں پر چلنے والوں کا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بطن میں صرف بطن مراد ہے، ٹانگیں مراد ہی نہیں، تو ان کا جواب اس آیت کا اگلا حصہ دیتا ہے، یخلق اللہ ما یشاء. یہ تو مثالیں ہیں چند، مگر خدا کی تخلیق میں تنوع کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. یہ نہ سمجھنا کہ بس یہی کچھ ہے جو اس نے بنایا ہے. اس لیے وہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ کھینچا تانی کر کے دو سے یا چار سے زیادہ ٹانگیں داخل کی جا رہی ہیں، اس کا جواب یہ آ دیتی ہے، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہیں تک محدود نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے اس بات پر کہ جو چاہے پیدا کر سکے. لقد انزلنا آیات مبینات، اور یقین ہم نے اتاری ہیں ایسی آیات جو دوسرے مضامین پر روشنی ڈالنے والی اور کھول کھول کر باتوں کو بیان کرنے والی ہیں. یہ جو نور کا مضمون چلا ہے جب سے، وہاں بینات سے زیادہ مبینات کی بات شروع ہوئی، یہ اتفاقاً نہیں ہے. اس لیے کہ روشنی دوسری چیزوں کو کھولتی ہے، روشن چیز خود نظر آتی ہے مگر دوسری چیزوں کو نہیں کھولتی. تو مبینات کہہ کے بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ جتنی ہم باتیں بیان کر رہے ہیں ان پر غور کرو گے، تمہیں اور بہت سے حقائق دکھائی دینے لگیں گے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہی نور والا مضمون کہ اللہ جسے چاہے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. اب فرمایا جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. وہ یقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اور لوگ یہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور رسول پر ایمان لے آئے، وأطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ثم يتولى فريق منهم، پھر اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہوگا جو اس بات سے پھر جاتا ہے، بدل لیتا ہے اپنی بات کو. من بعد ذلك، یہ واقعہ ہو جانے کے بعد، یہ ایمان لے آیا، اطاعت بھی کی، لیکن پھر وہ بدل گیا. یعنی پہلے دعوے کو جھوٹا قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو درست تسلیم کرنے کے باوجود ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی واپس مڑ جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لانے والے ہیں، شکل ایمان لانے والی شکلیں ہی نہیں ہیں ان کی. ما اولئک بالمؤمنین، ان کا جو ایمان کا زمانہ تھا اس پہ بھی غور کرو تو اس میں درحقیقت ایمان پورا نہیں تھا، کچھ کمزوریاں واقع تھیں جو بعد میں ننگی ہوئی. اور اس کماش کے لوگ ایمان لایا ہی نہیں کرتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو مان ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اعراض کرنے لگتا ہے. یہ جو حالت ہے یہ تولا کے بعد کی نہیں ہے. وہ ماہم بالمؤمنین کی پہچان ہے ان کی، کون لوگ ہیں جو پھر جایا کرتے ہیں. جب تک ان پر آزمائش نہ پڑے، جب تک وہ ان کے اوپر اللہ اور رسول کا فیصلہ نافذ نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دکھائی نہیں دیتے. जो फैसला नाफिज होने का वक्त है फिर ये फिर जाते हैं। और यहां एक और अमर यह काबिल तवज्जो है, इल्लाह व रसूल ही के साथ ले याकुमा बैनहुम फरमाया गया है, ले याकुमा बैनहुम नहीं फरमाया, दो जिक्र हैं अल्लाह और उसका रसूल इकट्ठे, तो जिक्र फरमाया है एक। इसमें एक माना तो ये है जो आला दर्जे के माने हैं कि रसूल का फैसला अल्लाह के फैसले से अलावा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता कि रसूल का फैसला अल्लाह से अलग हो, इसलिए गोया रसूल का फैसला अल्लाह का फैसला भी है, इसलिए एक जमीर फेरी गई है ताकि रसूल फैसला करे तुम दोनों के तुम्हारे दरमियान। दूसरा ये कि अल्लाह ताला बराह रास्ते उनको बुलाता ही नहीं, अल्लाह के नाम पर बुलाए जाते हैं ये मुराद है, और रसूल के हवाले से बुलाए जाते हैं। तो तर्जमा फिर यूं बनेगा कि जब ये लोग अल्लाह के नाम पर रसूल की तरफ से बुलाए जाते हैं ताकि वो रसूल उनके दरमियान फैसला करे, इजा फरीकों मिन मोरजून, फिर ये जरा आई बाई शाई करते हैं तो भागते हैं। क्योंकि हमने जमात अहमदिया के ताल्लुक में हमेशा ये देखा है, वही लोग ठोकर खाते हुए बेईमान होते हैं कि जब उन पर कवारी फैसले चलते हैं और फिर वो भागते हैं। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के फैसलों को इकट्ठा करने से ये तीसरा एक माना पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लम की वफात के बाद ये मज़मून बंद नहीं होगा बल्कि जारी रहेगा। इसलिए अल्लाह और रसूल के नाम पर जब निजाम दीन इन लोगों को बुलाएगा तो जैसी हरकतें वो उस वक्त किया करते थे वैसी आइंदा भी करेंगे, और उस वक्त तक बड़े अच्छे मोमेंट, जब फैसले की बात की जाएगी तो फिर ये भागेंगे और कन्नी कतराएंगे फैसला करवाने से भी। फैसले के बाद इनकार तो बहुत बड़ी बात है, यहां ये है कि बुलाए जाते हैं तो एराज करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कई दफा कहा जाए कि देखो निजाम जमात मौजूद है तुम इससे फैसला ले लो, तो दौड़ते हैं बाहर की दुनिया की तरफ, इसलिए दौड़ते हैं इसलिए कि जानते हैं कि दीन से जो फैसला होगा वो उनके हक में नहीं हो सकता, एक ही वजह है, कई वजूहत हैं मगर एक ही वजह है, और वो मुल्की कानून के नुक्ते निगाह से वजह बनती है। और यहां बीवियों को खानियों की वफात के बाद जैसे मिल जाता है, अब ऐसी औरत जिसका खामन फौत हो जाए उस पर मुतालबे हों कि हमें जो जायदाद की वो इसके जो कुरान ने मुकर फरमाए हैं वो ये बहाना बनाए कि यहां के कानून ने मुझे दिलवाया आगा मैं तो आगा लूंगी, तो उससे तो एराज करते हैं तो इस्लामी कोर्ट से, यानी जो हकीकत में इस्लाम की तरफ से फैसला देने वाली है, तो घबराते हैं कि हम इस मुसीबत में क्या मुबतला हो जाए। इसी तरह झगड़ों में जब भी ये देखें कि वहां से फायदा है तो वहां जाते हैं, जब ये देखें कि यहां से फायदा है तो यहां आते हैं, यानी दीन से फायदा फैसला उसी वक्त लेते हैं जब उनको ख्याल हो कि दीन उनके हक में फैसला दिलाएगा। तो एराज करते हैं जब पति तौर पर बुलाया जाए कि देखो फैसले यहां से लो बाहर नहीं जाए। ये वो लोग हैं जिनके मुतलिक अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दरअसल बेईमान ही हैं, ईमान लाने वाले लोग हैं ही नहीं। वहीं यकुल लहुमुल हक, तो ये वही बात खुल गई, और जब हक उनकी तरफ उनको नजर आए कि ये हमारा हक है तो वफादारी के दम भरते हुए फरमाबरदारी के दम भरते हुए दौड़ते हैं, या रसूल हम तो आपसे फैसला देंगे, बड़ी ऊंची चीज, हमने और किसी तरफ नहीं जाना, आप फैसला करें, क्योंकि पता है कि अदालत में जाएंगे तो वो फैसला उनके हक में नहीं होगा किसी अदालत में। तो इस्लाम ने एक रहमत खास रखी हुई है, उससे फायदा उठाने के लिए फिर कस्में खाते हुए दौड़ते हैं कि हम तो बड़े फरमाबरदार हैं। अफी कुलूब ही मरगन ان ارتابوا ان يخافونا يحيف الله عليهم برسوله. یہ جو ساری صورتیں ہیں اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے، بیمار لوگ ہیں جو یہاں آ کے پکڑے گئے. ہمیں تابو، یا دین کے بارے میں شک ہی میں رہے ہیں ہمیشہ سے، کبھی بھی ان کا ایمان نہیں ہے. یا یہ خافونا یہی فلاح علیہ رسول، یہ پاولوں والی بات ہے. اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو پھر یہ تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ اور رسول سے ظلم کا خطرہ ہے. یہی فلاح، اللہ ان سے سلوک کرے گا ظلم کا سلوک. بل اولائے کا حمل ظالم، جو یہ کہتے ہیں، یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، یہی ہیں جو ظالم لوگ ہیں. اب وقت ختم ہو گیا یہاں کا، کلاس کا.